الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران گرامی، ایک حدیث پاک ہے، اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ دعائیں سکھائی ہیں، اور اس حدیث کے ساتھ سورۃ المؤمنون کی دس آیتیں ہیں. دس آیتوں میں اہل ایمان کی سات صفتیں اللہ نے بیان کی ہیں. تو پانچ دعائیں اور سات صفتیں ہیں، ان باتوں کو سمجھنا ضروری ہے. ترمذی اور مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ کے قریب، آپ کے پاس مکھی، شہد کی مکھی جیسی بھن بھناہٹ ہوتی، جیسے شہد کی مکھیوں کی آواز ہوتی ہے. تو جب بھی آپ پر وحی نازل ہوتی تو شہد کی مکھی جیسی بھن بھناہٹ ہوا کرتی. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ آپ پر وحی نازل ہوئی اور شہد کی مکھی جیسی بھن بھناہٹ ہونے لگی اور وحی کے آثار شروع ہو گئے. ہم لوگ انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ وحی کی وہ کیفیت پوری ہوئی اور آپ کے اوپر وحی کی وجہ سے جو خاص کیفیت ہوا کرتی تھی وہ بھی ختم ہوئی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف مڑ کر بیٹھ گئے اور اپنے دو ہاتھ اٹھائے. قبلے کی طرف آپ بیٹھے اور دو ہاتھ اٹھائے اور پانچ دعائیں کی. آپ نے دعا مانگی، اللہم زدنا ولا تنقصنا، واکرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، واثرنا ولا توثر علينا، وارزنا وارز عنا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان دعاؤں کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ المؤمنون کی دس آیتیں بلکہ گیارہ آیتیں پڑھیں، جن کی شروع کی دو آیتیں میں نے پڑھی ہیں. اب اس کو سمجھنا ہے. پہلی بات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو اس کا زبردست آپ پر اثر ہوتا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، سخت سردی میں مدینۃ المنورہ کی سردی مشہور ہے، وہاں کی سخت سردی میں جب وحی نازل ہوتی تو آپ پسینہ پسینہ ہو جاتے، اس قدر وحی کا بوجھ ہوتا تھا، اور اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہوتے تو اونٹنی آپ کا بوجھ برداشت نہیں کر پاتی، نیچے بیٹھ جاتی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ آپ میرے بازو بیٹھے ہوئے تھے، وحی نازل ہونا شروع ہوئی تو آپ کی ران میری ران کے اوپر پڑ گئی، اور اس قدر بوجھ ہوا کہ مجھے احساس ہونے لگا شاید میری ران پھٹ جائے گی، ایسا شدید بوجھ ہوتا تھا۔ اس وقت مکھیوں جیسی بھن بھناہٹ ہوتی، اب ہو سکتا ہے جو بھن بھناہٹ ہو وہی وحی کی آواز ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے وحی کی علامت ہو، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پر قبلہ رخ ہو کر بیٹھے اور پانچ دعائیں مانگی۔ پہلی دعا کی، اللہم زدنا ولا تنقصنا، اے اللہ ہمیں بڑھا کر دے اور کمی کر کے مت دے، اللہم زدنا ہمیں بڑھا کر دے۔ کیا چیز بڑھا کر دے؟ یہ بات اللہ کے نبی نے ذکر نہیں کی، علماء نے اس کو عام کیا ہے، اے اللہ ہماری عمر بڑھا دے، کمی نہ کر، اے اللہ ہمارا رزق بڑھا دے، اے اللہ عمل صالح ہمارا بڑھا دے، نیک عمل خوب بڑھا دے، اے اللہ آپ نے جو دینی نعمتیں اور دنیاوی نعمتیں دی ہیں ان کو بڑھا دے، اور ان کے علاوہ آپ نے اولاد دی ہے تو اولاد میں اضافہ فرما، کمی مت فرما۔ اللہ اکبر، امت کو یہ دعا آپ سکھا رہے ہیں، امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ سے بے نیازی اختیار نہ کرے، اللہ کے سامنے عاجز ہو جائے، عاجز ہو کر آپ نے جو نعمت مجھے دی ہے، خواہ مادی نعمت ہو، خواہ روحانی نعمت ہو، خواہ دینی نعمت ہو، خواہ دنیاوی نعمت ہو، اے اللہ اس میں اضافہ فرما، اس میں کمی نہ کر۔ اللہ سے اضافہ مانگنا چاہیے، اللہ سے اضافہ اور زیادتی مانگنی چاہیے، لیکن حرص نہیں رکھنی چاہیے، اللہ ہی سے مانگا جائے کہ اضافہ کر کے دے، اللہم زدنا ولا تنقصنا۔ قرآن کریم کی آیت ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے بھوک اور پیاس کی تکلیف سے، اور کمی کر کے، وَنَقْصٍ کمی کر کے، مالوں میں، پیداوار میں، جانوں میں، یہ سب اللہ کا وعدہ ہے، ہم آزمائیں گے۔ اب یہ دعا سامنے رکھیے، اللہم زدنا ولا تنقصنا، پیارے اللہ بڑھا دیجئے، کمی نہ کیجئے، ہم کمزور ہیں، آزمائش کے قابل نہیں ہیں، لہذا کسی بھی چیز میں کمی نہ کیجئے، اللہم زدنا ولا تنقصنا۔ دوسری دعا مانگی، وَأَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا، پروردگار ہماری عزت ہر جگہ ہو، ہمیں عزت نصیب ہو، اور ولا تُهِنَّا ہمیں بے عزتی نہ ہو، کہیں بھی نہ دین میں نہ دنیا میں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ یہ بڑی دعا ہے، وَأَكْرِمْنَا، اے اللہ ہمارا اکرام کر، ہماری عزت بڑھا دے، جو عزت دی ہے اس میں برکت دے، ولا تہنا ہمیں بے عزت نہ کر دے، کہیں بھی ہم بے عزت نہ ہو جائیں، بے عزت ہونا بہت بڑی بری چیز ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ آدمی ہمیشہ با عزت رہے، اس کی عزت ہوتی رہے اور اس کا اکرام ہوتا رہے، یہ ضروری ہے۔ تواضع اور چیز ہے اور عزت کے ساتھ رہنا اور چیز ہے۔ تواضع بھی ہو اور آدمی عزت کے ساتھ بھی رہے، یہ دونوں باتیں ضروری ہیں۔ وَأَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا، اے اللہ ہمیں عزت عطا فرما اور ہمیں بے عزت نہ فرما۔ فرمایا تیسری دعا، وَأَعْطِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا، اے اللہ ہمیں عطا کر، ہمیں عطا کر اور ہمیں محروم نہ کر۔ عطا کر، کیا عطا کر؟ اے اللہ مال عطا کر، علم عطا کر، عمر عطا کر، عمل صالح عطا کر، دینی اور دنیاوی مادی اور روحانی نعمتیں عطا کر اور ہمیں محروم نہ فرما۔ کسی سے ہم محروم ہو جائیں، اے اللہ ایسا نہ ہو، محروم ہونے سے ہماری حفاظت فرما۔ باضابطہ یہ چیز اللہ سے مانگے۔ زدنا اور آتینا میں ایک فرق ہے، وہ فرق ہے اللہم زدنا، نعمت مل چکی ہے، اب اضافہ فرما۔ آتینا میں نعمت ابھی نہیں ملی، اے اللہ اب عطا کر، ہر چیز عطا کر، بشرطے کہ وہ چیز مجھے دنیا سے، آخرت سے غافل نہ کر دے، دنیا ہی میں نہ لگا دے۔ تو وآتینا اور ہمیں عطا کر، ولا تحرمنا اور ہمیں محروم نہ فرما۔ چوتھی دعا مانگی، وآثرنا ولا توثر علینا، اے اللہ ہمیں ترجیح نصیب فرما اور ہم پر ترجیح کسی کو عطا نہ کر۔ وآثرنا، ترجیح یعنی جہاں کہیں کوئی اچھا موقع ہے، نعمت آپ دے رہے ہیں، اے اللہ آگے ہمارا نمبر رکھ، ترجیح ہمیں دے۔ ولا توثر علینا، ہم پر ترجیح نہ دے، یعنی ہمارا نمبر پیچھے ہو جائے، ہم محروم ہو جائیں یا مؤخر اور پیچھے کر دیے جائیں، ایسا نہ ہو، بلکہ ہمیں آگے رکھ، ترجیح دے، ہم پر کسی کی ترجیح نہ ہو۔ اللہ کی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ساتھ اپنے اربوں کھربوں بندوں کو ترجیح دے دے، اللہ دے سکتے ہیں، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں اور اس کے عطا کرنے میں کوئی کمی نہیں، تمام بندوں کو اللہ ترجیح دے، ایسا ہو سکتا ہے۔ لہذا ہر مسلمان بندہ یہ دعا مانگے، وآثرنا اور ہمیں ترجیح عطا فرما، ولا توثر علینا۔ پانچویں دعا مانگی، وارضینا وارض عنا، اے اللہ ہمیں اپنے سے راضی کر لے۔ کتنی بڑی دعا ہے، ہم کون ہیں، ہمارا کیا شمار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ دعا سکھا رہے ہیں اپنے نبی کی پیاری زبان سے۔ وارضینا، ہمیں راضی کر دے، خوش کر دے، ہمارا دل تنگ نہ ہو، حرص و حوث میں مبتلا نہ ہو، پریشان نہ ہو، دنیاوی چیزوں سے ہمیشہ شکایت کرنے والے نہ رہیں۔ وارضینا، ہمیں دنیاوی اعتبار سے خوش کر دے، آخرت کے اعتبار سے خوش کر دے۔ وارض عنا، اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، ہم سے آپ راضی ہو جائیے اور ہم کو اپنے سے راضی کر لیجئے، خوش کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صفت اللہ کے نبی کے حق میں، صحابہ کے حق میں بیان کی، قرآن کریم میں جگہ جگہ کہا، رضی اللہ عنہم ورضوا عن، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، یہ صحابہ کی صفت تھی۔ لہذا اللہ کے نبی یہ دعا ہمیں سکھا رہے ہیں، اللہ ہم سے راضی، ہم اللہ سے راضی، اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اللہ سے راضی ہو جائیں، کسی بھی معاملہ میں اور کسی بھی اعتبار سے ہمارے دل میں بھی اللہ کی طرف سے کسی طرح کی کوئی شکایت نہ ہو۔ یہ پانچ دعائیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی ہیں، اور اس کے بعد سات صفتیں ہیں جو 10 آیتوں میں بیان ہوئی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پانچ دعاؤں کو کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ میرے اوپر 10 آیتیں نازل ہوئی ہیں، اصل میں 11 آیتیں، لیکن عربوں کا مزاج ہے کہ عرب حضرات کثر کو شمار نہیں کرتے، وہ پوری گنتی گننے کے عادی ہوا کرتے تھے، ایک دو کمی ہوتی تو کمی کو چھوڑ دیتے، ایک دو کا اضافہ ہوتا اس کو بھی چھوڑ دیتے، وہ پورا عادت ذکر کرنے کے عادی تھے، اور عربوں کے مفہوم میں قرآن کریم نازل ہوا ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے میرے اوپر 10 آیتیں نازل فرمائی، پھر آپ نے آیتیں پڑھی، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وحدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. یہ اللہ کے نبی نے آیتیں خود پڑھی ہیں اور پوری آیتیں پڑھی ہیں. اب ان آیتوں کو دیکھیں، ان آیتوں میں کیا باتیں کہی گئیں. ترمذی اور مسند احمد کی اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انزل علی عشر آیات من اقامہن دخل الجنہ، میرے اوپر 10 آیتیں نازل ہوئی ہیں، جو شخص ان آیتوں پر عمل کا پورا پورا اہتمام کرے وہ ضرور جنت جائے گا، اسے جنت میں ضرور داخلہ نصیب ہوگا. حدیث پاک کہ میرے اوپر 10 آیتیں نازل ہوئی ہیں، جو ان پر عمل کا پورا اہتمام کرے گا وہ ضرور جنت میں جائے گا. اب ایک بات یہ بھی سمجھیے کہ رمضان اور غیر رمضان ہمارے یہاں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کا اللہ کے یہاں اور اللہ کی طرف سے ایک ہی نظام ہے. ہاں رمضان میں روزے رکھتے ہیں جو رمضان کا خاص عمل ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت اور سماعت ہوتی ہے، یہ بھی رمضان کے ساتھ خاص ہے، یعنی یوں خاص ہے کہ رمضان میں اس کو کرنا ہی ہے، اور غیر رمضان میں بھی کیا جائے. اب روزہ ہے اور قرآن کریم کی تلاوت ہے، اس کے علاوہ ہر عبادت پورے سال کرنے کی ہے، اور پورے سال کا ایک ہی نظام الاوقات ٹائم ٹیبل ہے، اور اسی کو ہم آگے رکھیں اور اسی کے موافق پوری زندگی گزاریں. اب الحمدللہ طاق راتیں آنے والی ہیں اور مبارک راتیں ہیں، ان مبارک راتوں میں بھی کوئی الگ سے عمل نہیں ہے کہ ہم کوئی مستقل عمل کریں، الگ سے اپنا نظام الاوقات بنائیں اور نئے نئے اعمال کریں، ایسا نہیں ہے، بلکہ دین ایک ہی ہے، شرعی باتیں وہی ہیں جو قرآن اور حدیث میں آئی ہوئی ہیں، لہٰذا انہی باتوں کو اہتمام کے ساتھ ہم رمضان میں کریں، اخیر عشرا میں کریں، اور جس قدر اہتمام ہوگا انشاءاللہ غیر رمضان میں ہم کو اس پر قائم رہنے کی توفیق ہوگی. اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ 10 آیتیں، جو شخص پورا پورا عمل کرے یا عمل کا پورا اہتمام کرے وہ ضرور جنت جائے گا. اب میں ان آیات کی تشریح تو نہیں کرتا، لیکن مختصر سی وضاحت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، تحقیق یقیناً اہل ایمان کامیاب ہو گئے، ایمان والے کامیاب ہو گئے. کون ہے ایمان والے؟ ایمان لانے والے، اللہ نے 7 صفتیں بیان کی ہیں. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ایمان والے وہ ہیں جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. اس سے پہلے بات آ چکی ہے خضوع اور خشوع. خضوع کا تعلق ظاہر سے ہے اور خشوع کا تعلق دل سے ہے. دل مکمل اطمینان سے رہے, پرسکون رہے, دل منتشر نہ رہے, یہ ضروری ہے. اگر دل منتشر رہے, دماغ منتشر رہے, نماز خراب ہو جائے گی. لہذا اب نماز میں اپنے دل کو جمائے رکھے, دماغ کو جمائے رکھے, دماغ اور دل کی باتوں کو ادھر ادھر نہ ہونے دے. جس قدر سکون اور توجہ ہوگی ظاہری اعضا بھی اسی قدر اس کے ساتھ رہیں گے. اگر دل پراگندہ رہے ظاہری اعضا بھی ٹھیک نہیں رہ پائیں گے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے, نماز پڑھتے ہوئے اپنی داڑھی سے کھیل رہا ہے. آپ نے فرمایا لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه, اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضا میں خشوع ہوتا. یہ جو داڑھی سے کھیل رہا ہے یہ دلیل ہے کہ دل متوجہ نہیں ہے, دل پراگندہ ہے. اور دل پراگندہ ہوا تو ہاتھ بھی پراگندہ ہو گئے, اپنی داڑھی سے کھیلنے لگا اور اپنے اعضا سے کھیلنے لگا. لہذا ضرورت ہے اس بات کی نماز پڑھیں جیسے نگاہ ہماری سجدہ کی جگہ ہے اور پورے اعضا پابند ہیں, اس سے پہلے ہمارا دل پابند ہو جائے اور دماغ پابند ہو جائے اور بیکار کے خیالات سے ہم اپنے دل کی حفاظت کریں, دماغ کی حفاظت فرمائیں. لہذا نماز تو پڑھتے الحمدللہ, لیکن ایسی نماز اللہ نصیب کرے جس میں خشوع ہی خشوع ہو. پورے طور پر خشوع رہنا مشکل ہے لیکن کوشش تو ہونی چاہیے, اللہ سے مانگنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے. علماء لکھتے ہیں جہاں تھوڑا بہت خشوع کم ہو جائے فوراً متوجہ ہو جائیں پھر خشوع لے کر آئیں, جہاں کمی ہو جائے پھر لے کر آئے, شیطان درمیان سے بھاگ جائے گا. فرمایا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون, تحقیق یقیناً ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع رکھتے ہیں. والذين هم عن اللغو معرضون, اور دوسری صفت اہل ایمان وہ ہیں جو لغو اور بے فائدہ کام سے دور رہتے ہیں, لغو اور بے فائدہ کاموں سے تعلق نہیں رکھتے. لغو وہ کام جس میں کوئی فائدہ نہیں, علماء نے اس کو وسیع کیا ہے. گناہ کے کام بھی اس میں داخل ہیں, جو کام ناجائز ہیں گناہ کے ہیں وہ بھی بے فائدہ ہیں لغو ہیں. تو گناہ کے کاموں سے بھی اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں, اور وہ کام بھی یہاں داخل ہیں, یہاں شامل ہیں جو انسان کو اللہ سے غافل کر دیتے ہیں, اللہ سے غافل کر دیتے ہیں. اگرچہ وہ کام مباح ہیں جائز ہیں لیکن اللہ سے غافل کر دیتے ہیں. اس لیے بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ فی نفسی ہی جائز ہیں لیکن اللہ سے غافل کرنے کی وجہ سے علماء نے ان کو مکروہ کہا ہے, علماء نے ان کو مکروہ کہا ہے. جیسے کہہ سکتے ہیں کرکٹ کا کھیل ہے فی نفسی جائز ہے لیکن آدمی کو غافل کر دیتا ہے, نوجوانوں کو غافل کر دیتا ہے, یا اس زمانے میں موبائل فون ہے کہ فی نفسی اس کا جائز استعمال جائز ہے لیکن جائز استعمال بھی غافل کر دیتا ہے. لہذا ضرورت ہے تو ضرورت پر اس کا استعمال کیا جائے, ضرورت نہیں ہے تو جائز استعمال سے بھی بچا جائے, ورنہ جائز استعمال بھی لغو ہو جائے گا. والذین هم عن اللغو معرضون, یہ وہ لوگ ہیں جو لغو سے بچتے ہیں, لغو کام نہیں کرتے. علماء نے لکھا ہے جس کام سے متعلق اسے کوئی ضرورت نہ ہو وہ کام وہ شخص نہ کرے. اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کے آخر میں نیک بندوں کی عباد الرحمن کی صفتیں بیان کی ہیں. وہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. رحمان کے بندے کون ہیں؟ اللہ نے ان کی مستقل پہچان بتائی ہے تو ان میں اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی ایک پہچانیں بتاتے ہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, جب لغو اور بے فائدہ کاموں سے گزرتے ہیں تو شریف بن کر گزر جاتے ہیں, شریف بن کر گزرتے, ادھر متوجہ نہیں ہوتے, اسے اہتمام سے نہیں دیکھتے اور انتہائی شریفانہ وضع اختیار کر کے سر جھکا کر وہاں سے گزر جاتے. اگر لوگ غلط کام کر رہے ہیں اس وقت اصلاح کرنا مناسب نہیں ہے تو خاموشی سے گزر جاتے ہیں, بعد میں اس کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں. اصلاح کا جو طریقہ اللہ کے پیغمبر نے بیان کیا ہے اس کو کام میں لاتے ہیں. لہذا لغو کام سے جس سے ہمارا نہ کوئی دینی فائدہ ہو نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہو اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے. اللہ نے سمندر کو کوزہ میں بھر دیا, فرمایا کہ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون والذین ہم عن اللغو معرضون, لغو سے بے فائدہ چیزوں سے معرض رہتے ہیں, اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں. پہلی صفت کا تعلق نماز سے ہے اور دوسری صفت کا تعلق عام ہے کہ نماز میں بھی غیر نماز میں بھی ہر موقع پر جو کام بے فائدہ ہے اور بے ضرورت ہے اسے کرتے نہیں ہیں. لقمان حکیم علیہ الصلوۃ والسلام, اب تو اختلاف تو ہے کہ آپ پیغمبر تھے یا نہیں تھے, لیکن یہ بات تو متفق علیہ ہے کہ بہت بڑے دانا اور عقل مند تھے, اسی لیے لفظ حکیم ان کے ساتھ لگا ہے کہ بہت بڑی حکمت والے, انتہائی سمجھدار اور انتہائی سمجھ کے مالک, ان کے ساتھ لفظ حکیم لگا. تو لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا, آپ تو غلام تھے, آپ کی کوئی حیثیت نہیں تھی, آپ اتنے بڑے مقام اور مرتبہ پر کیسے پہنچے, کس طرح سے پہنچنا نصیب ہوا؟ فرمایا کہ میں نے کبھی کوئی لغو کام نہیں کیا, اور جب بھی کسی کو لغو کام کرتے دیکھا میں اس لغو کام سے دور ہو گیا. جہاں کہیں کسی نے کیا ہو اس کو بھی میں نے چھوڑ دیا. تو لغو کام کرنا انسان کا مرتبہ گھٹا دیتا ہے. لہذا ہم دیکھیں ہمارے فائدے کی چیز کیا ہے, دینی فائدہ ہے دنیاوی فائدہ ہے, بشرطے کہ کسی کا نقصان نہ ہو تو اسے کریں. اگر دینی فائدہ ہے بے شک ضرور کریں, دنیاوی فائدہ ہے اور کسی کا نقصان نہیں ہے ضرور کریں, اور کسی کا نقصان ہو رہا ہے تو اسے چھوڑ دیں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ, اور اہل ایمان وہ ہیں جو زکوٰۃ صحیح ادا کرنے کا پورا اہتمام کرتے ہیں, اپنی زکوٰۃ صحیح ادا کرتے ہیں, زکوٰۃ میں کمی کوتاہی نہیں کرتے, زکوٰۃ میں آگے پیچھے نہیں کرتے, زکوٰۃ کے اندر حساب بھی صحیح لگاتے ہیں اور دیتے بھی پوری طرح سے ہیں, اور زکوٰۃ دیتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ اللہ نے یہ حق میرے اوپر رکھا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کی اپنی بہنوں کی مدد کروں. مالی حق ہے, مالی حق ادا ہو رہا ہے, اپنے بھائی اور اپنی بہنوں کی مدد ہو رہی ہے اور دوسرے لوگوں کی مدد ہو رہی ہے, غریبوں کا حق ادا ہو رہا ہے, غریبوں کی زندگی بن رہی ہے, ایک دو نہیں بے شمار فائدے حاصل ہو رہے ہیں. لہذا زکوٰۃ کی ادائیگی کا پورا پورا اہتمام کرتے ہیں. یہ 10 آیتیں ہیں, 7 صفتیں ہیں, 3 صفتیں بیان ہوئی, بقیہ انشاءاللہ آگے بیان ہوں گی. ایک اور بات ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے صحابہ نے پوچھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں, اللہ کے نبی کے اخلاق بتائیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہی 10 آیتیں پڑھ کر سنائی کہ قرآن کریم میں جو یہ 7 صفتیں اللہ نے بیان کی ہیں یہی میرے آقا کے اخلاق ہیں, یہی اللہ کے نبی کی 10 سات صفتیں ہیں جو آپ کے اخلاق اور آپ کی سیرت اور آپ کی زندگی تھی. قرآن پڑھیں تو قرآن ہے, نبی کو دیکھیں تو نبی کی سیرت اور عملی طور پر اللہ کے نبی ہیں. لہذا اللہ سے دعا مانگیں یہ صفت اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے, اور کوشش کریں یہ ایک صفت بھی اپنانے کی ہے. اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم دعا کریں اور یہ سب صفتیں ہمارے اندر آ جائیں, بلکہ ہمیں محنت کرنی پڑے گی اور اس کے ساتھ دعا کا اہتمام کرنا پڑے گا, جب اللہ کی طرف سے مدد آئے گی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.